السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
وزیر اعظم پاکستان نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا کراچی کی صورتحال کا جائزہ. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
انسداد پولیو کی قومی مہم کا آغاز. توقع ہے 2015 میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد میں واضح کمی آئے گی. انسداد پولیو سیل کی سربراہ کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت اور سری لنکا کے مابین غیر فوجی جوہری تعاون سمیت 4 معاہدوں پر دستخط. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں لیبیا میں اغوا کیے گئے 21 مصری قطبی عیسائیوں کے سر قلم کرنے کے رد عمل میں مصر کے جنگی طیاروں نے پیر کے صبح ہمسایہ ملک لیبیا میں داعش کے ٹھکانوں کے خلاف فضائی کاروائیاں کی ہیں. اور مشرقی یوکرین میں جھڑپیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں جہاں ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ لڑائی ختم کی جائے گی. اور کوپن ہیگن میں حملہ آور کی مدد میں 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. نائجیریا میں ایک خودکش بم حملہ ہوا ہے جس میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کراچی میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے شہر کا دورہ کیا ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی پیر کے روز کراچی میں تھے اور سیاسی اور فوجی قیادت نے کراچی میں گورنر ہاؤس میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی. وزیراعظم اور فوج کے سربراہ نے کراچی میں دہشت گردوں اور شرپسند عناصر کے خلاف جاری کاروائیوں کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا. کراچی سے رپورٹ دے رہے ہیں شہزاد حسین.
وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے پیر کو کراچی کی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے شہر کا دورہ کیا. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی کراچی تشریف لائے. عسکری و سیاسی قیادت نے صوبہ سندھ میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی. یہ اجلاس گورنر ہاؤس کراچی میں ہوا. انسداد دہشت گردی کے لیے ہونے والے اس اجلاس کی صدارت وزیر اعظم نواز شریف نے کی اور اس اجلاس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف، گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان، وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ، حساس اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان اور حکومتی اہلکاروں نے بھی شرکت کی. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا،
فیلیئر از ناٹ این آپشن.
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناکامی کی گنجائش نہیں. ریاست کا فیصلہ ہے کہ دہشت گردی کو ملک کے ہر کونے سے ختم کر دیا جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کا قومی لائحہ عمل تمام جماعتوں کی حمایت سے تیار کیا گیا ہے اور عوام اس کے ٹھوس نتائج دیکھنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم نے 2012 میں کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں ایک فیکٹری میں ہونے والے آتش زدگی کے واقعے کو بہت اہم اور المناک قرار دیتے ہوئے اس واقعے کی تفتیش کی تفصیلات بھی جانی. آگ لگنے کے اس واقعے میں 250 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کراچی کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی کراچی کے امن و امان سے منسلک ہے. جنرل راحیل شریف نے کراچی میں امن و امان کی بحالی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے بلا تفریق آپریشن جاری رکھنے پر زور دیا اور اس سلسلے میں فوج کے مکمل تعاون کا یقین دلایا. جنرل راحیل شریف نے کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹر کا اور وزیر اعظم نے کور ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے کراچی میں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سمیت دیگر سیاسی شخصیات سے بھی ملاقاتیں کیں. ذرائع کے مطابق کراچی میں ہونے والے اعلی سطح کے اجلاس میں پولیس کو غیر سیاسی بنانے اور کراچی آپریشن کا دائرہ وسیع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان میں صحت کے شعبے کے حکام کا خیال ہے کہ ملک میں پولیو کے بحران پر 2015 میں قابو پا لیا جائے گا، اگرچہ 2014 میں ریکارڈ کیسز سامنے آئے ہیں. وزیراعظم کی قیادت میں انسداد پولیو سیل کی سربراہ عائشہ فاروق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت وائرس کے خاتمے کے لیے بھرپور اور سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے اور اس سلسلے میں پوری قوم کو کام کرنا ہوگا۔ حکومت کے مطابق انسداد پولیو مہم کے رضاکاروں کی سیکیورٹی کے لیے بھی جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پولیو وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک پاکستان میں اس مرض سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی قومی مہم کا آغاز پیر سے ہوا، جس کے تحت ملک کے مختلف علاقوں میں مرحلہ وار 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قائم انسداد پولیو سیل کی سربراہ عائشہ رضا فاروق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت اس وائرس کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اور بھرپور کوششوں میں مصروف ہے، جس سے توقع ہے کہ اس سال پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوگی۔
آئی ایم ویری ہوپ فل، وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ جو ہم لوگ انیشیٹیوز لے رہے ہیں وزیرستان آپریشن کے بعد، جو ہمیں رسائی حاصل ہوئی ہے وہاں کے بچوں تک، جہاں پر جن کو ہم 2.5 سال تک ویکسینیٹ نہیں کر پائے، اس کے علاوہ جو آرمی کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے، جو پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی ہے جو ہماری پولیو ٹیمز کی سیکیورٹی اسپیکٹ کو دیکھ رہی ہے کہ ان کو جہاں جہاں رینجرز کی، لا انفورسمنٹ ایجنٹس کی، اس کی پولیس کی ضرورت ہو اس کو انشور کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ایمرجنسی آپریشن سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں، جو ہم ریلیجیس اسکالرز ٹاسک فورسز ہم نے بنائی ہیں ہائی ریزروار رسک ایریاز میں، ان سب کی مدد سے آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ان شاء اللہ ہم پولیو کی کیسز کی تعداد میں بہت کمی اس سال دیکھیں گے ان شاء اللہ۔
انہوں نے کہا کہ پولیو وائرس کے خاتمے میں پوری قوم کو کردار ادا کرنا ہوگا۔
آئی ول کال اپون دی میڈیا، ہماری سول سوسائٹی۔ آئی تھنک پولیو کے اگینسٹ جو وار ہے یہ ایک قومی تحریک ہے۔ آئی تھنک اس طرح ہمیں اس کو چلانی چاہیے، معاشرے کے ہر فرد کو مل کر اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، انشور کرنا چاہیے جب پولیو کی ڈرائیو چلے کہ ہر بچہ جو 5 سال سے کم ہے اس کو ہم باہر لے کر آئیں۔ جب ٹیم آپ کے دروازے تک آتی ہے تو آئی تھنک پھر والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو باہر لائیں اور ان کو پولیو کے قطرے پلائیں۔
رواں سال اب تک پولیو سے 7 بچے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ سال پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 306 تک پہنچ گئی تھی۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 3 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والے پولیو وائرس پر تاحال پوری طرح سے قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ دیگر 2 ملکوں میں افغانستان اور نائجیریا شامل ہیں، لیکن گزشتہ سال وہاں رپورٹ ہونے والے پولیو کے نئے کیسز کی تعداد پاکستان سے انتہائی کم ہے۔ ملک میں پولیو کے کیسز میں تشویشناک اضافے کی ایک وجہ حکام کے بقول قبائلی علاقے خصوصاً شمالی وزیرستان میں انسداد پولیو مہم کی ٹیموں کی 2 سال سے زائد عرصے تک رسائی کا نہ ہونا بتائی گئی۔ تاہم حکام کے مطابق شمالی وزیرستان میں آپریشن کے آغاز کے بعد سے جو بچے اپنے خاندانوں کے ساتھ نکلے انہیں اس مرض سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں انسداد پولیو کی ٹیموں پر گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہونے والے ہلاکت خیز حملوں کی وجہ سے اس وائرس کے انسداد کے لیے چلائی جانے والی قومی مہم بری طرح متاثر ہوتی رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو مہم کے رضاکاروں کی سیکیورٹی کے لیے جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔ بھارت اور سری لنکا نے سول، نیوکلیئر، ایگریکلچر اور کلچر کوآپریشن کے شعبوں کے ساتھ ساتھ نلندہ یونیورسٹی کے بارے میں بھی سمجھوتوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور سری لنکا کے صدر سریسینا کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ غیر فوجی جوہری تعاون اور دوسرے اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ سری لنکا کے صدر 4 روزہ دورے پر بھارت میں ہیں۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیل بتائیں گے سہیل انجم۔
بھارت کے 4 روزہ دورے پر آئے سری لنکا کے صدر میتری پالا سریسینا اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے مابین پیر کے روز نئی دہلی میں مذاکرات ہوئے۔ دونوں رہنماؤں نے حیدرآباد ہاؤس میں غیر فوجی جوہری تعاون سمیت متعدد کلیدی اور اسٹریٹجک معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے مابین غیر فوجی جوہری تعاون، زراعت، ثقافتی تعاون اور نالندہ یونیورسٹی کے تعلق سے 4 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ سری لنکا کے صدر اتوار کے روز نئی دہلی پہنچے تھے۔ مذاکرات کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ انہوں نے میتری پالا سری سینا کے ساتھ باہمی رشتے اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مذاکرات کو شاندار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر فوجی جوہری تعاون معاہدہ دونوں ملکوں کے مابین باہمی اعتماد کا ایک اور ثبوت ہے، اس سے تعاون کے نئے راستے کھلیں گے۔
دس از دا فرسٹ سچ اگریمنٹ سری لنکا ہیز سائنڈ۔ اٹ اوپنز نیو ایونیوز for cooperation, including in areas like agriculture and healthcare.
नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि इस किस्म का ये पहला मुआहिदा है जिस पर श्रीलंका ने दस्तखत किए हैं और इससे ज़राअत और सेहत जैसे शोबों में ताउन के नए रास्ते खुलते हैं। मोदी ने मजीद कहा कि उन्होंने रिवायती और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की। इस मौके पर श्रीलंका के सदर ने बताया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के दौरे की दावत दी है जो उन्होंने कबूल कर ली। उन्होंने मजीद कहा कि हम मुज़ाकरात की मदद से दोस्ती और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात के दौरान भारत ने श्रीलंका में तमिल बाशिंदों के तहफ्फुज और चीन के बढ़ते असरात का मामला भी उठाया। सदर मुंतखब होने के बाद सिरीसेना ने यह पहला गैर मुल्की दौरा किया है जिससे श्रीलंका के नज़दीक भारत की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिरीसेना के मुशीर ने बताया कि 63 साल सदर भारत श्रीलंका ताल्लुकात की नई शुरुआत करना चाहते हैं। भारत को उम्मीद है कि वहां की नई हुकूमत तमाम तबकात में हम आहंगी पैदा करके मुअस्सर मसालहत की बुनियाद पर मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
मिस्र के जंगी तैयारों ने पीर की सुबह हमसाया मुल्क लीबिया में दाइश के ठिकानों के खिलाफ फजाई कार्रवाइयां की हैं। ये फजाई कार्रवाइयां अस्करीत पसंदों की तरफ से लीबिया में अगवा किए गए 21 मिस्री कितबी ईसाइयों के सर कलम करने के रद्द अमल में की गई। इन फजाई कार्रवाइयों का निशाना अस्करीत पसंदों के तरबियती कैंप और उनके असलहे को जखीरा करने के मकाम थे। शिद्दत पसंद ग्रोह दाइश की तरफ से लीबिया से अगवा किए गए 21 मिस्री किप्ती ईसाइयों के बजाहिर सर कलम करने की वीडियो मंजर आम पर आई थी। इस मौके पर मिस्र के सदर अब्दुल फताह असीसी ने टेलीविजन पर खिताब किया।
इन मिस्र تحتفظ بنفسها بحق الرد وبالاسلوب والتوقيت المناسب।
मिस्र के सदर कह रहे हैं कि उनका मुल्क कातिलों के इस दहशतगर्दी के काबिल नफरत अमल का मुनासिब अंदाज में सही वक्त पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। ये कातिल और मुजरिम जरा सी भी इंसानियत नहीं रखते। कौम से खिताब से कबल सदर ने कौमी दिफाई कौंसिल के हंगामी इजलास में शिरकत की और इस वाकये का मुमकिन जवाब देने पर तबादला ख्याल किया। वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद मिस्र के मजहबी हलकों की तरफ से भी शदीद मजम्मती बयान सामने आए। किप्ती चर्च ने एक बयान में अपने पैरोकारों पर जोर दिया कि वह अपनी अजीम कौम पर यकीन रखें कि वह मुजरिमों से इसका बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठेगी। इस्लामी दुनिया के मोतबर जामे अजहर का कहना था कि कोई भी मजहब ऐसे वहशियाना इकदाम को कबूल नहीं करेगा। इतवार को देर गए जारी की गई इस वीडियो में मुतअद्दिद आदमियों को नारंगी कपड़ों में मलबूस घुटनों के बल बैठे दिखाया गया था और हर शख्स के साथ एक नकाबपोश शिद्दत पसंद खड़ा था। इन मगवियों का सर कलम किए जाने से कबल एक शिद्दत पसंद कैमरे में देखते हुए अंग्रेजी जबान में तकरीर करता है। शिद्दत पसंद ने मगवियों का सर कलम करने को मिस्र के किप्ती चर्च के खिलाफ रद्द अमल करार दिया। मिस्टर सीसी ने पीर के रोज फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दोनों ने अकवामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के उन नए इकदाम की अहमियत पर बातचीत की जो वो दाइश के खतरे से निमटने के लिए कर रहा है। इतवार को देर गए एक बयान में व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉश अर्निस्ट ने मिस्रियों के कत्ल की मजम्मत की और इसे काबिल नफरत और बुजदिलाना इकदाम करार दिया। यूक्रेनी हुकूमत और रूस नवाज बागी एक दूसरे पर उस माहदे के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा रहे हैं जो मशरकी यूक्रेन में लड़ाई के खात्मे की गरज से किया गया था। यूक्रेन के वजीर खारजा पावलो क्लिमकिन ने पीर के रोज कहा कि दोनेत्स्क और लोहांस्क के शहरों में पिछले एक रोज में यूक्रेनी फोर्सेज 112 मरतबा फायरिंग की जद में आई। मजीद तफसीलात रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्ट में बयान कर रही हैं नीलोफर मुगल।
यूक्रेन के वजीर खारजा पावलो क्लिमकिन ने पीर के रोज कहा है कि गुज़िश्ता दिनों दोनेत्स्क और लोहांस्क के शहरों में बागियों की जानिब से यूक्रेन की फोर्सेज पर 112 हमले किए गए। मशरकी यूक्रेन में इस माह की ज्यादातर लड़ाई दिवालसीव में हुई जहां ख्याल किया जा रहा है कि बागियों ने यूक्रेन की हजारों फौजों का घेराव कर रखा है। फौज ने पीर के रोज कहा है कि हालिया दिनों में दिवालसीव पर हमलों में तेजी आई है जहां पर बागी हर किस्म के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूसी नवाज बागियों ने कहा है कि वो दिवालसीव में फायरबंदी मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद नहीं करेंगे। एक रूसी नवाज जंगजू का कहना है, وہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات فائر بندی ہونی چاہیے جیسا کہ ہمیں بتایا گیا تھا. ہمارے لوگوں نے فائرنگ بند کر دی ہے. آپ ہمارے قریب گرنے والے گولوں کی آوازیں سن سکتے ہیں. واقعی میں 300 سے 400 میٹر کے فاصلے پر گر رہے ہیں. گزشتہ ہفتے مینسک میں طے پانے والے یورپی معاہدے کی شرائط کے تحت یوکرینی فورسز اور روس نواز علیحدگی پسند باغیوں کو لڑائی روکنا ہوگی. اگر ایسا ہوتا ہے تو دونوں فریقوں کو اپنے بھاری ہتھیاروں کو پیچھے ہٹانا شروع کرنا ہوگا اور ایک وسیع و عریض بفر زون قائم کرنا ہوگا. دوسری رپورٹوں کے مطابق دونوں اطراف کو علیحدہ کرنے والی فرنٹ لائن کے قریب دونوں جانب کے عینی شاہدوں اور حکام نے اتوار کے روز نسبتاً امن کی اطلاعات دی ہیں. لوہانس کی ایک رہائشی کہتی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم امن پر یقین رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہاں پھر جنگ نہیں ہوگی. امید ہے کہ امن قائم ہوگا. لوگ سڑکوں پر آزادانہ چل پھر سکیں گے, شہری اپنے علاقوں میں واپس آئیں گے اور شہر میں معمولات زندگی بحال ہو سکے گی اور سب کچھ ٹھیک ہوگا. اتوار کو دیر گئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بیلاروس کے دارالحکومت مینسک میں طے پانے والے فائر بندی معاہدے پر عمل درآمد کے آغاز کا خیر مقدم کیا. تاہم انہوں نے دیبالستیوں میں جاری جارحانہ کاروائیوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے اپنا یہ مطالبہ ایک بار پھر دہرایا کہ تمام فریق اس عارضی فائر بندی معاہدے کی پابندی کریں. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے اپنی فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ فائر بندی معاہدے پر عمل درآمد کریں جو ہفتے کی درمیانی شب سے نافذ العمل ہوا ہے. یوکرین اور میزبان مغربی حکومتوں نے ماسکو پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ یوکرین کی روسی زبان بولنے والے مشرق میں اسلحہ اور باغیوں کو بھیج کر بغاوت کو بھڑکا رہا ہے. کرملن نے بارہا انہیں براہ راست امداد مہیا کرنے سے انکار کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ باغیوں کے ساتھ لڑنے والے روسی فوجی رضاکار ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ڈنمارک کی پولیس نے کوپن ہیگن میں دو مختلف مقامات پر حملہ کرنے والے حملہ آور کی معاونت کے شعبے میں دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے. ڈنمارک کی پولیس کا کہنا تھا کہ ان دو افراد پر حملہ آور کو اکسانے اور اس کی مدد کرنے کا شبہ ہے. ڈنمارک کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کوپن ہیگن کے حملوں سے آزادی اظہار کے لیے ان کے ملک کی قبولیت میں فرق نہیں آئے گا. ادھر اسرائیل میں وزیراعظم نیتن یاہو نے اس واقعے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے. پیرس سے نامہ نگار لیزا برائن اور یروشلم سے رابرٹ برگر کی رپورٹوں کے ساتھ نیلوفر مغل.
ڈنمارک اپنے دارالحکومت میں ہونے والی اس فائرنگ پر افسردہ ہے جس میں دو افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. ڈینش وزیراعظم تھورنک شمٹ نے ان حملوں کو دہشت گردی کی ایک جنونی کارروائی سے تعبیر کیا. انہوں نے اس سینیگاگ کا دورہ کیا جہاں ایک یہودی محافظ ہلاک ہو گیا. انہوں نے کہا,
Our thoughts goes to his family. We are with them today.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا دل اور جذبات اس خاندان کے ساتھ ہیں اور اسی طرح ہمارے جذبات اپنی پوری یہودی برادری کے لیے ہیں. وہ ہماری کمیونٹی کا ایک مستحکم حصہ ہیں اور ہم اپنے ملک میں یہودی برادری کا تحفظ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے. وزیراعظم نے یہ بیان پولیس کی جانب سے اس شخص کو ہلاک کرنے کے چند گھنٹوں بعد دیا جس پر یہ فائرنگ کرنے کا شبہ ہے. اس شخص نے پہلے ایک کلچرل سینٹر پر جہاں اسلام اور آزادی تقریر پر ایک مباحثہ ہو رہا تھا ایک فلم ڈائریکٹر کو ہلاک اور دو پولیس والوں کو زخمی کیا. اس کی فائرنگ سے ایک یہودی عبادت گاہ کے باہر ایک پولیس والا اور ایک سیکیورٹی گارڈ بھی زخمی ہوئے. سیکیورٹی گارڈ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا. یورپی یونین کے ملک انتہا پسند مسلمانوں کے بارے میں اور حملوں کے بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان سیکیورٹی اور انٹیلیجنس میں ساجیداری میں اضافے کی بات کر رہے ہیں. تاہم پیرس کے ایک تجزیاتی گروپ کی بانی این کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات مسئلے کے محض ایک حصے سے عہدہ برا ہوتے ہیں اور اس بارے میں زیادہ سیاسی اور ثقافتی اقدامات کی ضرورت ہے. ادھر وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رابرٹ برگر نے یروشلم سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک ایسے وقت میں بہت بڑے پیمانے پر یورپ کے یہودیوں کی اسرائیل میں ترک وطن کی اپیل کی ہے جہاں کوپن ہیگن میں ایک سینیگاگ پر حملے میں ایک 37 سالہ یہودی سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا ہے. اسرائیلی کابینہ کے ہفتہ وار میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ یہودیوں کو ہر ملک میں سلامتی سے رہنے کا حق حاصل ہے. تاہم انہوں نے سوال کیا کہ آیا یورپ یہ سلامتی فراہم کر سکتا ہے.
گل پگوئیم از سفولی مشخ شوب نرزخو على ادمات اروپا یہودیم רק בגלל
وہ کہہ رہے ہیں کہ سہونیت کے خلاف حملے یورپ میں جاری رہنے کی توقع ہے, جہاں یہودیوں کو ان کے یہودی ہونے کی وجہ سے ہلاک کیا جا رہا ہے. انہوں نے یورپ کے یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل آپ کا وطن ہے. تاہم اسرائیل کے اس اپیل کا جو یورپی یہودیوں کے ترک وطن سے متعلق ہے ان کے ملکوں میں کوئی خیر مقدم نہیں کیا گیا. فرانس میں لیڈروں نے کہا کہ یہودی فرانسیسی معاشرے اور تاریخ کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں اور انہیں وہی رہنا چاہیے. ڈنمارک میں چیف ربی نے اسرائیلی وزیراعظم کے بیان پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی اسرائیل منتقل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے, اور ڈنمارک کے وزیراعظم نے یہودیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی ریاست شمالی کیرولائنا کے مقام چیپل ہل پر گزشتہ دنوں تین مسلمان طالب علموں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. جمعے کے روز واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک دعا اور احتجاج کا اہتمام کیا گیا. ہمارے ساتھی دیپک دوبھال نے اس موقع پر موجود مظاہرین میں سے کچھ کے ساتھ بات کی اور امریکہ میں مسلمان ہونے اور اس کے ساتھ اٹھنے والے مختلف سوالات پر ان کی رائے معلوم کی. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
وائٹ ہاؤس کے سامنے نماز پڑھی جا رہی ہے, ایسا روز روز نہیں ہوتا. یہ ایک احتجاج بھی ہے. کچھ دن پہلے امریکہ کے ایک صوبے نارتھ کیرولائنا کے ایک شہر چیپل ہل میں تین لوگوں کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا. تینوں مسلمان تھے. ان تین لوگوں کا قتل کیوں ہوا؟ کیا گولی مارنے والا مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا, یا یہ پارکنگ کو لے کر ایک جھگڑا تھا جس نے یہ شکل اختیار کر لی؟ اس بارے میں تفتیش جاری ہے. اس حادثے نے کئی سوالوں کو زندہ کر دیا ہے, اور ان میں سے ایک ہے کہ کیا مسلمان اپنے آپ کو امریکہ میں محفوظ مانتے ہیں, اور ساتھ ہی ایک بڑا سوال کہ امریکہ میں مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. کیا روزمرہ کی زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے؟ آئیے ان سوالوں کا جواب جانتے ہیں یہاں آئے کچھ لوگوں سے.
میرا نام کاشف علی ہے, میں یہاں ورجینیا میں رہتا ہوں, یہاں پاس ہی, اور لا اسکول میں یہاں پڑھ رہا ہوں, وکالت پڑھ رہا ہوں جارج واشنگٹن لا اسکول میں.
اچھا, یہ بتائیے کہ آج یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟
میرے لیے مقصد یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں, امریکن بھی ہوں, اور یہاں پہ وائٹ ہاؤس کے سامنے نماز پڑھنا, اپنا دین کا کی حفاظت رکھنا, اور لوگوں کو دکھانا کہ ہم پیسفل لوگ ہیں, ہم کسی کے کوئی مطلب اینگر نہیں ہے ہم میں. بہت حادثہ برا ہوا ہے پچھلے دنوں میں, اور ہمارے میں اینگر نہیں ہے, ہمیں صرف ہم مسلمان ہیں.
اچھا, یہ بتائیے کہ امریکہ میں ایک مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ کئی بار ایسا لگتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کے خلاف ہیں سب لوگ, آپ لوگ سوسائٹی میں معاشرے میں گھوم پھر نہیں سکتے, یا ہر وقت آپ کو ایک ڈسکرمنیشن فیس کرنا پڑتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟
اب دیکھیے, اگر آپ اس ملک, یہ تو نہیں ہے کہ کوئی آ کے آپ کو باہر نکلیں, کوئی آپ کو مطلب گالیاں دینا شروع ہو جائے گا, اس طرح تو نہیں ہوتا. لیکن آپ کو ہر موقع پہ فیل تو ہوگا, جیسے آپ جائیں گے اسکول جائیں گے سب کچھ کریں گے, لیکن لوگ کوئی کوئی ایک نہ دو بندہ عجیب نظروں سے دیکھے گا.
یہ بتائیے کیا یہ کئی بار کیا یہ بھی سچ ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگ ہم کو الگ طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے, اور کئی بار ویسا نہیں ہوتا ہے. کیا اس میں سچائی ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے. ہمارے مسلمانوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم شاید اپنے آپ کو پورا 100% فیل نہیں کر رہے ابھی تک امریکن. دونوں سائڈ سے ہمیں بھی تھوڑا ذرا اس قسم کی ایونٹ پہ آنا پڑے گا, دکھانا پڑے گا مسلمان ہم کیا چیز ہیں.
میرا نام حسن ہے, میں ورجینیا میں یہاں رہتا ہوں, اور میں یہاں کالج سے 2 سال ہوئے ہیں, میں گریجویٹ ہو گیا ہوں, اور میں کمپنی چلاتا ہوں اپنے.
اور پاکستان میں آپ کہاں سے ہیں؟
لاہور سے.
اچھا, یہ بتائیے کہ کیا جو آج جو آپ لوگ یہاں پر آئے اس کا کیا مقصد تھا؟
ہم یہاں آئے ہیں دکھانے کے لیے ہماری سپورٹ ان تین نوجوانوں کے لیے جو ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے, بہت خراب ہو ان کے ساتھ. ہم سپورٹ دکھانے آئے ہیں, ہم دکھانے آئے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے, پیسفل مذہب ہے, ہم سارے ایک ساتھ ہیں, ایک امہ ہے, ہم یونائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم اگر سپورٹ نہیں دکھائیں گے تو کون دکھائے گا نا.
آپ مسلمان ہیں اور امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں, کیا ہے اس کنٹری میں اور کیا ہے اس سوسائٹی میں؟
یہاں پہ لوگوں ہوں کہ زیادہ اوپن مائنڈڈ ہیں, اگر کہیں اور جائیں نا اور ان کے گورنمنٹ کے سامنے اس طرح کریں تو وہ ہونے نہیں دیں گے, وہ بتا دیں گے, وہ پولیس میں جیل میں ڈال دیں گے, اس طرح چیزیں کر دیں گے. مگر یہاں پہ پھر بھی ہے فریڈم آف اسپیچ, اس طرح کی چیزیں پھر بھی کافی ہے, یہاں پہ ویلیو ہے ان چیزوں پہ, تو اس لیے یہاں آ سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں, تو اچھی بات ہے. پھر
یہاں آنے والے زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے امریکہ میں کچھ دقتیں ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ اس بات کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کر سکتے ہیں اپنی مانگوں کو لے کر. وائس آف امریکہ کے لیے میں دیپک ڈوبھال واشنگٹن ڈی سی سے.
ماہ میر, ایک اور پاکستانی فلم جس کا ہے سب کو انتظار. تفصیلات فکر و فن میں.
اے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ, اس پس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار.
پاکستانی ویورز فلم ماہ میر کے کم از کم ایک سال سے منتظر ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ جلد ہی یہ انتظار ختم ہونے کو ہے اور فلم رواں سال کے وسط تک ریلیز کر دی جائے گی.
میرا آپ کا دیوانہ ہے, آپ کے ایک ایک موئے بدن پر ہزاروں دیوان لکھ سکتا ہوں.
آپ میر کی وحشت کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟
ڈیوائن پوزیشن. میر پر یہ وحشت چاند کی کشش میں تاریخ ہوتی ہے.
جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, یہ فلم اردو زبان و ادب کے معروف شاعر میر تقی میر کی زندگی پر مبنی ہے. فلم اور ٹی وی کے اداکار اور میزبان فہد مصطفیٰ نے میر کا کردار ادا کیا ہے. فلم بینوں کو ان کی حالیہ فلم نامعلوم افراد دیکھ کر یہ توقع ہے کہ فہد بھی بالی ووڈ ایکٹر نصیر الدین شاہ کی طرح لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے میر بن کر چھا جائیں گے. ٹی وی سیریل مرزا غالب میں نصیر الدین شاہ نے اس کمال فن سے مرکزی کردار ادا کیا تھا کہ جب بھی مرزا غالب کا نام لیا جاتا ہے, نئی نسل کے ذہن میں نصیر الدین شاہ کا گیٹ اپ گھوم جاتا ہے.
میر خواب دیکھ سکتا ہے, جب میر خواب دیکھتا ہے تو اس کے جسم میں جان اتر آتا ہے.
فہد کے ساتھ ایمان علی نے مہتاب کا کردار ادا کیا ہے. فلم کے ڈائریکٹر انجم شہزاد ہیں جبکہ پروڈیوسر خرم رانا, ساحر رشید اور بدر اکرام ہیں.
I think you can't drive without a backview mirror.
ہم یہ تو نہیں کہتے کہ غالب کہتا تھا یا میر کہتا تھا, ہم تو کہتے ہیں میر کہتا ہے.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سادیا اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے, بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com.
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی, خبریں اس کے بعد ان دا نیوز راؤنڈ ٹیبل, میری کہانی, ہر دم رواں ہے زندگی, کچھ تو کہیے, صدا رنگ, خط آپ کے, یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں.
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں, آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں.
آپ کے پروگرام سب بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
بے صبری سے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا, اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے.
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, مطلب ہے میں یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے, یہ جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں.
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30 بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. ترک وزیراعظم داوتوغلو 17 اور 18 فروری کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ نے ترک وزیراعظم کے دورے کی تصدیق کی ہے اور اطلاعات کے مطابق ان کے ساتھ ایک اعلی سطحی وفد بھی ہوگا. اس دورے میں پاکستان ترکی کے درمیان اعلی سطح کی اسٹریٹجک تعاون کونسل کا بھی 4th اجلاس ہوگا. اسلام آباد سے جلیل اختر نے یہ رپورٹ دی ہے.
ترکی کے وزیراعظم احمد داؤد اوغلو منگل سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے, جس میں ان کے ہمراہ ایک اعلی سطحی وفد بھی آئے گا. پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق ترک وزیراعظم کے ہمراہ آنے والوں میں اعلی سطحی کاروباری شخصیات بھی شامل ہوں گی. بطور وزیراعظم احمد داؤد اوغلو کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے. انہوں نے 2014 میں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا. اس سے قبل وہ ترکی کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. اس دورے کے دوران پاکستان اور ترکی کے اعلی سطحی اسٹریٹجک تعاون کا 4th اجلاس ہوگا, جس کی صدارت دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کریں گے. ان اعلی سطحی مذاکرات میں 6 شعبوں میں جاری تعاون میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا, جن میں خزانہ اور بینکنگ, تجارت, توانائی, ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے علاوہ تعلیم و ثقافت اور صحت شامل ہیں. پاکستان اور ترکی کے درمیان روایتی طور پر قریبی تعلقات رہے ہیں. تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سرمایہ کاری بڑھانے کے علاوہ علاقائی صورتحال پر بھی دونوں ملکوں کی حکمت عملی پر بات چیت ہوگی.
ایک لحاظ سے اہم ہے کہ مشترکہ بزنس فورم میں اس سے بھی خطاب ہوگا کہ یہاں پہ کیا مواقع ہیں جو پاکستان کے سرمایہ کار ہیں اور ترکی کے سرمایہ کار ہیں, ان میں شراکت داری کس طرح سے ہو سکتی ہے اور حکومت کے ساتھ کس طرح سے شراکت داری ہو سکتی ہے مختلف منصوبوں پر. دوسرا جو میرے خیال میں اہم پہلو ہو سکتا ہے اس دورے کا, کہ استنبول میں بھی مذاکرات ہوئے اور ترکی نے کئی سالوں سے کوشش کی ہے اور مصروف رہا ہے ان کوششوں میں کہ افغانستان اور پاکستان ذرا قریب آ جائیں. تو اس حوالے سے بھی کہ افغانستان کو ہم مشترکہ طور پہ کس طرح مستحکم کر سکتے ہیں اور اس خطے میں جو سلامتی کے خطرات ہیں وہ کیا ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی کیا ضروریات ہیں اور کیا اس کے اہداف رکھے جا سکتے ہیں اور کس حد تک ہم ایک دوسرے کے اور قریب آ سکتے ہیں.
اس دورے کے دوران کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں. جبکہ وزیراعظم نواز شریف اپنے ترک ہم منصب احمد داؤد اوغلو کے ہمراہ پاکستان ترک کاروباری فورم 2015 میں بھی شرکت کریں گے. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی افواج شعب میں کاروائی کر رہی ہیں اور گزشتہ ہفتے اغوا کیے گئے پولیو کے ورکروں کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں. اس کے علاوہ کوئٹہ مستونگ روڈ پر سرکاری فورسز نے کاروائی کرتے ہوئے ایک کلدم تنظیم کے مقامی سربراہ کو بھی ہلاک کر دیا ہے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع جوب میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن پیر کو دوسرے روز بھی جاری رہا, جس میں حکام کے مطابق فرنٹیئر کور ایف سی کے 250 اہلکار حصہ لے رہے ہیں. یہ کارروائی علاقے سے اغوا کیے گئے انسداد پولیو اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن پی ٹی سی کے اہلکاروں کے بازیابی کے لیے کی جا رہی ہے. جوب کے اسسٹنٹ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ اعجاز نے منگل کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تک کارروائی میں 2 مشتبہ شدت پسند مارے گئے ہیں, جبکہ حکام کے مطابق 7 شدت پسندوں کو گرفتار بھی کیا گیا. حکام نے مزید کہا ہے کہ مغوی اہلکاروں کی بازیابی تک کارروائی جاری رہے گی. اتوار کو ضلع جوب میں انسداد پولیو ٹیم میں شامل 5 افراد لاپتہ ہو گئے تھے. اطلاعات کے مطابق ٹیم کے ارکان کے ساتھ لیویز کے 2 اہلکار بھی معمور تھے اور وہ بھی تاحال لاپتہ ہیں. ادھر اتوار کو کوئٹہ مستونگ روڈ پر سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران ایک کلدم تنظیم کے مقامی سربراہ کو اس کے ساتھی سمیت ہلاک کر دیا۔ اس کارروائی میں فرنٹیئر کور ایف سی کے دو اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ ایف سی کے ترجمان کے مطابق کوئٹہ مستونگ روڈ پر ایک ہوٹل میں کلدم لشکر جنگوی کے صوبائی امیر عثمان سیف اللہ ساتھی سمیت کھانا کھا رہے تھے۔ اسی دوران فرنٹیئر کور کے اہلکار وہاں پہنچ گئے، جن کو دیکھتے ہی ملزمان نے ان پر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں عثمان سیف اللہ اور اس کا ایک ساتھی ہلاک ہو گیا۔ عثمان سیف اللہ کے ساتھ مارے جانے والے دوسرے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سندھ کے ضلع شکارپور میں ایک امام بارگاہ پر حملے میں ملوث تھا۔ ایف سی ترجمان کے بقول ملزمان کے ایک ساتھی کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق عثمان سیف اللہ شیعہ برادری پر حملوں میں ملوث رہا، اسے اس سے قبل گرفتار بھی کیا گیا تھا، لیکن 2008 میں وہ انسداد دہشت گردی فورس کے جیل کو توڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
نائجیریا کے شمال مشرق شہر دامادارو میں خاتون خودکش بمبار نے خود کو ایک بس اسٹیشن کے پاس دھماکے سے اڑا دیا، جس سے 10 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دامادارو پر ماضی میں بھی شدت پسندوں کی جانب سے بارہا حملے کیے گئے ہیں۔ دھماکے کے عینی شاہد آدامو محمد نے خبر رساں ادارے رائٹر سے گفتگو میں بتایا کہ اس نے تیز دھماکے کی آواز سنی، جس کے بعد دامادارو کے بس اسٹیشن پر بھگدڑ مچ گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق خودکش بمبار ایک خاتون تھی، اور وہ سیکیورٹی چیک سے بآسانی نکل کر بس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی اور خود کو دن کے 1 بجے کے لگ بھگ دھماکے سے اڑا لیا۔ اب تک کسی گروپ نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ شدت پسند گروپ بوکو حرام ماضی میں کئی مرتبہ اس طرح کے حملے کر چکا ہے، جس میں خواتین خودکش بمباروں کو استعمال کیا گیا ہے۔ شمالی میکسیکو میں بس اور مال بردار ٹرین میں تصادم سے 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں 30 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہنگامی امداد کے ادارے کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ اناہواس شہر میں اس وقت ہوا جب ایک مال بردار ٹرین ایک بس سے جا ٹکرائی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بس ایک ریلوے کراسنگ پر ایک انتباہی اشارے کے باوجود رکنے میں ناکام رہی۔ حکام کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساس کے قریب سرحد پر ہونے والے اس حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ایک مقامی اخبار کے مطابق بس پر 60 افراد سوار تھے، جبکہ اس میں 40 مسافروں کی گنجائش تھی۔ عراق کے مغربی علاقے البغدادی پر داعش کے قبضے کی متضاد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ پینٹیگون کے ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے البغدادی پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس قصبے سے صرف 13 کلومیٹر دور عین الاسد فضائی اڈے پر امریکی فوجی عراقی فورسز کی تربیت میں مصروف ہیں۔ جان کاربی نے کہا کہ اس وقت ہمارا جائزہ یہی ہے کہ البغدادی پر داعش قابض ہے، لیکن داعش کے خلاف کارروائیوں کی نگرانی کرنے والی کمبائنڈ جوائنٹ ٹاسک فورس کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ البغدادی شدت پسندوں کے قبضے میں نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں کوئی اور خبر غلط ہے۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ شدت پسندوں نے علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن پر جمعرات کو قبضہ کیا تھا، لیکن عراقی فورسز نے اسی روز اسے واگزار کروا لیا۔ ان کے بقول اس کے بعد سے قصبے میں کوئی تازہ جھڑپ نہیں ہوئی۔ البغدادی کے قریب واقع عین الاسد فضائی اڈے پر جمعے کو شدت پسندوں نے حملہ کیا، لیکن عراقی فورسز نے اسے پسپا کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حوثی باغیوں سے سنا کی حکومت کو بحال کرنے اور امریکہ کے حمایت یافتہ صدر منصور ہادی کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر ہادی اور ان کے وزراء کا گزشتہ ماہ اس وقت حراست میں لیا گیا تھا جب باغیوں نے حکومت کا تختہ الٹا تھا۔ اقوام متحدہ کی 15 رکنی سلامتی کونسل نے اتوار کو متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد میں حوثی باغیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ صدر منصور ہادی کی حکومت کو بحال کریں۔ اس قرارداد میں ایران کے حمایت یافتہ باغیوں سے اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے امن مذاکرات میں نیک نیتی سے شامل ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے قبل 6 ممالک کی تنظیم خلیج تعاون کونسل نے سلامتی کونسل پر اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت قرارداد منظور کرنے کا مطالبہ کیا، جس میں یمن پر اقتصادی پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔ جی سی سی نے متنبہ کیا کہ اگر ہادی کی حکومت بحال نہ کی گئی تو وہ اپنے طور پر بھی کارروائی کر سکتی ہیں۔ اتوار کو منظور کی گئی قرارداد میں نہ ہی پابندیوں اور نہ ہی یمن میں براہ راست مداخلت کی منظوری دی گئی۔ بلاخر کسی طرح کی بھی کارروائی کے لیے سلامتی کونسل کی طرف سے نئے اقدام کی ضرورت ہوگی۔ اقوام متحدہ کے اس اقدام کے بارے میں باغیوں کی طرف سے فوری رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم حوثی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ دھمکیوں کی بنا پر اقتدار نہیں چھوڑیں گے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے نارتھ کیرولائنا میں کالج کیمپس کے سامنے تین مسلمانوں کو گولی لگنے سے ہلاکت کے واقعے کو ظالمانہ اور انتہائی شرمناک قتل قرار دیا ہے۔ ایک تحریری بیان میں صدر نے کہا کہ امریکہ میں کسی کو بھی اس بنیاد پر ہدف نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ کون ہے، کیسا لگتا ہے یا کس طرح عبادت کرتا ہے۔ مسٹر اوباما نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے ان ہلاکتوں کی چھان بین شروع کر دی ہے، یہ طے کرنے کے لیے کہ آیا وفاقی قوانین کے خلاف ورزی تو نہیں ہوئی۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس ترجمان جوش ارنسٹ نے ایک بیان میں کہا کہ ایف بی آئی نے تین افراد کے اس قتل کے واقعے کی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی ہے۔ ایک اخباری بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے بتایا کہ مقامی حکام کی جانب سے جاری چھان بین کے علاوہ ایف بی آئی یہ بات طے کرنے پر توجہ دے رہی ہے کہ آیا وفاقی قوانین کے خلاف ورزی تو نہیں کی گئی۔ ہلاک شدگان کے اہل خانہ اور احباب نے گولی مار کر ہلاک کیے جانے کے اس واقعے کو نفرت پر مبنی قرار دیا ہے۔ دو بہنیں جن میں سے ایک کا شوہر بھی قتل ہوا، انہیں منگل کو چیپل ٹاؤن ہل میں یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کے باہر ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ایف بی آئی کے نارتھ کیرولائنا کے فیلڈ آفس نے وائس آف امریکہ کو ای میل کیے گئے ایک بیان میں بتایا ہے کہ تین افراد کے قتل سے متعلق ثبوت کی تفتیش کی غرض سے ایف بی آئی چیپل ہل کے محکمہ پولیس کو درکار مدد فراہم کر رہی ہے۔ امریکی کانگریس کے ارکان اسلامک اسٹیٹ کے انتہا پسندوں کے خلاف اگلی صفوں میں لڑنے والے اپنے ایک اہم عرب اتحادی اردن کو ہتھیاروں کی فراہمی تیز کرنے کے لیے اوباما انتظامیہ پر زور دے رہے ہیں۔ اردن نے عسکریت پسندوں کی قید میں اپنے ایک پائلٹ کے زندہ جلائے جانے کے بعد اس جہادی گروپ کے خلاف اپنی جنگ تیز کر دی ہے۔ وائس آف امریکہ کے راب رفائی کی مرتب کردہ ایک رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے۔
اردن داعش کے نام سے معروف اسلامک اسٹیٹ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم ظاہر کر رہا ہے۔ اردن کی ہاشمی بادشاہت داعش کے خلاف اپنی فضائی کارروائیوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ ان کے تربیتی مراکز، فوجی ٹھکانوں اور گولہ بارود کے ذخیروں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ یہ رفتار جاری رکھنے کے لیے انہیں مزید ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور ریپبلکن سینیٹر جان مکین جیسے امریکی کانگریس کے سرکردہ ارکان ان کی مدد میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
This committee's immediate concern is to ensure Jordan has all the equipment and resources necessary.
اس کمیٹی کی فوری تشویش اور اشتراب یہ یقینی بنانا ہے کہ اردن کے پاس وہ تمام آلات اور وسائل موجود ہوں جو اسے ISIL کے خلاف براہ راست لڑائی جاری رکھنے کے لیے درکار ہیں۔ اردنی عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ داعش کی جانب سے اپنی حراست میں موجود ایک اردنی پائلٹ کو زندہ جلائے جانے کی ہولناک ویڈیو جاری کیے جانے کے بعد اس واقعے کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ جس دن یہ ویڈیو جاری ہوئی اس روز اردن کے شاہ عبداللہ گولہ بارود، ہوائی جہازوں کے اسپیئر پارٹس اور رات کو دیکھنے والے اضافی آلات کے حصول کے سلسلے میں واشنگٹن میں تھے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اردن کو ہتھیاروں کی فراہمی اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ داعش کے خلاف جنگ میں ایک اہم اتحادی ملک ہے۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ میں عرب سیاست سے متعلق پروگرام کے سربراہ ڈیوڈ شنکر کہتے ہیں،
جارڈن از دی بیسٹ پارٹنر آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس ان دس وار، دے آر کریٹیکل۔
اس جنگ میں اردن امریکہ کا سب سے اچھا شراکت دار ہے، وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، اور وہ ان تمام فضائی کارروائیوں کا مرکز ہے جو شام میں داعش کو ہدف بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے امریکی ٹیکنالوجیز کے تحفظ اور اسرائیل کے حق میں فوجی توازن برقرار رکھنے کے لیے ہتھیاروں کی منتقلی کا جائزہ لیا۔ ایشٹن کارٹر، جن کی اگلی وزیر دفاع کے طور پر سینٹ سے توثیق کی جا چکی ہے، اردن کو ہتھیار بھیجنے سے متعلق کسی مسئلے کے حل اور اس سلسلے میں حائل دفتری رکاوٹیں دور کرنے کا عزم ظاہر کر چکے ہیں۔
I definitely want to find out what they are and resolve them because we need partners on the ground.
میں یقینی طور پر ان کا پتہ چلانا اور انہیں حل کرنا چاہوں گا، کیونکہ آئی ایس ایس کو شکست دینے کے لیے ہمیں میدان جنگ میں شراکت داروں کی ضرورت ہے. اردن میں جذبات اپنے عروج پر ہیں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ رائے عامہ کے جائزے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پوری قوم متحد ہو کر شاہ عبداللہ کے پیچھے کھڑی ہے. اردنی پائلٹ کو زندہ جلانے کی مذمت اور متاثرہ خاندان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ واشنگٹن میں اس بارے میں اتفاق رائے موجود ہے کہ عمان کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط کیا جائے. ایک بار پھر ڈیوڈ شنکر کے الفاظ.
The relationship is extremely close and there is a consensus between the administration.
دونوں کے درمیان انتہائی قریبی تعلقات ہیں. کانگریس اور انتظامیہ کے درمیان اس بارے میں اتفاق موجود ہے کہ اردن کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بھی بہت جلد. امریکہ اردن کے لیے اپنی سالانہ اعانت 66 کروڑ ڈالر سے بڑھا کر 1 ارب ڈالر سالانہ کر دے گا. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ڈنمارک کی پولیس نے کوپن ہیگن میں دو مختلف مقامات پر حملہ کرنے والے حملہ آور کی معاونت کے شعبے میں دو افراد کو گرفتار کیا ہے. پولیس کا پیر کو کہنا تھا کہ ان دو افراد پر حملہ آور کو اکسانے اور اس کی مدد کرنے کا شبہ ہے. خودکار ہتھیار سے مسلح شخص نے ہفتے کو کوپن ہیگن میں پہلے حملے میں ایک کیفے میں ایک شخص کو ہلاک کیا جبکہ 3 پولیس افسروں کو زخمی کر دیا, جبکہ اس نے دوسرا حملہ ایک یہودی عبادت گاہ پر کیا. اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
ڈنمارک کی پولیس نے بتایا ہے کہ انہوں نے اتوار کے ابتدائی اوقات میں جس شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا, امکان یہی ہے کہ وہ کوپن ہیگن میں گولی چلانے کے دو حملوں میں ملوث تھا جن میں 2 شہری ہلاک اور 5 پولیس عہدیدار زخمی ہو گئے. عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایسی شہادت موجود نہیں ہے کہ دوسرے مسلح افراد ان حملوں میں ملوث ہوں. ایک حملہ ایک کیفے میں ہوا جہاں آزادی اظہار کے موضوع پر ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی, جبکہ دوسرا حملہ کوپن ہیگن کے مرکزی سینگاگ کے باہر ہوا. کوپن ہیگن کے پولیس کے چیف انسپیکٹر ٹوربن موگارڈ جانسن کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں دونوں واقعات کے پس پردہ ایک ہی شخص کا ہاتھ تھا, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پولیس ٹاسک فورس نے نور پورٹ اسٹیشن پر جس شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا یہ وہی شخص تھا جس نے ہفتے کے روز 2 حملے کیے. لیکن کئی اور ایسی باتیں ہیں جنہیں جاننے کی ابھی بھی ضرورت ہے, اور ہم آنے والے کئی گھنٹے دارالحکومت میں اپنی بھاری نفری تعینات رکھیں گے. پہلے حملے میں مسلح شخص نے ایک خودکار ہتھیار سے ایک شخص کو ہلاک اور 3 پولیس عہدیداروں کو زخمی کر دیا تھا. یہ واقعہ آزادی اظہار کی تقریب کے دوران ہوا. ڈنمارک کے وزیر اعظم ہیل تھورننگ شمٹ نے کیفے پر کیے گئے حملے کو ایک دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے. سویڈن کے کارٹونسٹ لارس ولکس کیفے کے اس حملے کا بظاہر واضح ہدف تھے. وہ استحزائیہ اور اشتعالی خاکوں کے لیے مشہور ہیں. ان میں 2007 میں ان کا بنایا ہوا پیغمبر اسلام کا ایک خاکہ بھی شامل ہے. انہیں اس واقعے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا. ایک یہودی رضاکار محافظ ہلاک اور 2 پولیس عہدیدار اس وقت زخمی ہو گئے جب چند گھنٹوں کے بعد یہودیوں کی ایک عبادت گاہ پر حملہ کیا گیا. یہ ایک عینی شاہد ہیں, پیٹر ٹیرسٹرپ. وہ کہتے ہیں کہ میں خوف زدہ نہیں ہوں. یہ دراصل کچھ پاگلپن کی جیسا ہے, جیسا کہ ڈنمارک میں بھی یہ ہو رہا ہے اور پیرس میں بھی ہم نے کچھ ایسی ہی باتیں سنی ہیں. پولیس نے اتوار کے ابتدائی اوقات میں ایک مشتبہ شخص کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جب اس نے ایک ایسے علاقے میں پولیس افسروں پر فائرنگ شروع کر دی جہاں وہ ایک عمارت کی نگرانی کر رہے تھے. فائرنگ کے اس تبادلے میں کوئی پولیس افسر زخمی نہیں ہوا.
آج یہاں امریکہ میں پریزیڈنٹس ڈے منایا جا رہا ہے. اس بارے میں ایک خصوصی فیچر کے ساتھ بہجت چیلانی کی زبانی میں یہ فیچر اب سے کچھ لمحے بعد آپ کو سنوائیں گے. آئیے سنتے ہیں پہلے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
آج 16 فروری کو امریکہ میں پریزیڈنٹس ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے. اس دن امریکی عوام اپنے قومی رہنماؤں کو یاد کرتے ہیں. یہ سلسلہ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن سے شروع ہوا. 1799 میں جارج واشنگٹن کی وفات کے وقت ان کی سالگرہ کے دن 22 فروری کو پہلی مرتبہ غیر سرکاری طور پر پریزیڈنٹس ڈے کے طور پر منایا گیا. وقت کے ساتھ امریکی عوام نے اپنے ایک اور رہنما ابراہم لنکن کا نام بھی اس فہرست میں شامل کر دیا, جن کا 12 فروری کا یوم پیدائش جارج واشنگٹن کے یوم پیدائش کے قریب تھا. ان دونوں صدور کے اعزاز میں دن منانے کا سرکاری طور پر آغاز 1971 میں ہوا اور اب ہر سال فروری کی ہر تیسری پیر کا دن ان امریکی صدور کے نام کیا جاتا ہے۔ امریکی عوام کو برطانیہ سے آزادی کی جنگ میں کامیابی دلوانے میں اپنے قائدانہ کردار کی وجہ سے جارج واشنگٹن کو تاریخی شہرت حاصل ہوئی۔ یہ شہرت اتنی بھرپور تھی کہ اگر وہ چاہتے تو اپنے آپ کو بادشاہ قرار دے سکتے تھے۔ جمہوری عمل کی طوالت سے گھبرا کر ان کے کچھ فوجی افسروں نے انہیں ایسا کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا، لیکن جارج واشنگٹن نے انہیں ایسے خیالات سے باز رہنے کی تاکید کی اور ایسے مشورے دینے والوں کو سخت تنبیہ جاری کی۔ انہوں نے فوج کو تحلیل کر دیا، کمانڈر ان چیف کا عہدہ چھوڑ دیا اور نجی زندگی گزارنے لگے۔ اس وقت امریکہ صرف 13 ریاستوں کے کمزور اتحاد پر مشتمل تھا۔ اگلے 6 سال تک امریکہ ایک مؤثر وفاقی حکومت کے قیام کی کوششیں کرتا رہا جس میں اہم اختیارات ریاستوں کے پاس رہیں۔ کئی امریکی ایک مرکزی حکومت کے تصور کے خلاف تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ سرکاری اہلکار خصوصاً صدر اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کریں گے۔ ایسے نازک وقت میں جارج واشنگٹن وہ واحد شخصیت تھے جن پر امریکی بھروسہ کرنے کو تیار تھے، اس لیے انہیں بلا مقابلہ امریکہ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا اس وقت امریکہ کے پاس آئین تو تھا، لیکن حکومت ابھی منظم نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ اقتدار سے الگ ہوئے تو اہم عالمی طاقتیں امریکہ کو تسلیم کر چکی تھیں۔ جارج واشنگٹن نے امریکہ کو ایک مضبوط اقتصادی بنیاد اور ایسی مؤثر فوجی طاقت فراہم کی جو امریکہ کی وسیع ہوتی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی تھی۔ انقلاب فرانس کے دوران جمہوریت کا تصور بحران، دہشت اور دباؤ کے ہاتھوں شکست کھا گیا تھا، لیکن امریکہ میں جارج واشنگٹن کی قیادت میں آنے والے انقلاب نے ایک مستحکم جمہوری اور قانونی طور پر جائز حکومت کو جنم دیا۔ دو مرتبہ 4-4 سال کی مدت صدارت کے خاتمے کے بعد اقتدار سے رضاکارانہ الگ ہو کر جارج واشنگٹن نے مستقبل کے تمام امریکی صدور کے لیے ایک اہم مثال قائم کی۔ انہوں نے ایک منتخب رہنما سے دوسرے منتخب رہنما تک پرامن منتقلی اقتدار کی نگرانی کر کے جمہوریت کے ایک اہم اصول کی پاسداری کی اور دنیا بھر میں لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جیسا کہ ابھی آپ اداریے میں بھی سن رہے تھے کہ آج پیر کے روز امریکہ میں پریزیڈنٹس ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس سالانہ تعطیل پر لاکھوں کارکن اور اسکول کے طلبہ چھٹی منا رہے ہیں۔ بہت سے قومی اور تاریخی گروپ اس موقع پر تقریبات اور تاریخی شو منعقد کرتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات بتائیں گی بہجت چلانی اس خصوصی فیچر میں۔
پروگرام میں لائف ان امریکہ بہجت حاضر ہے۔ فروری کا تیسرا پیر امریکہ کی ایک قومی تعطیل اور اسے کہا جاتا ہے پریزیڈنٹس ڈے۔ ابتدا ہوئی تھی 1885 میں صدر جارج واشنگٹن کے لیے۔ ابھی بھی سرکاری طور پر اسے واشنگٹنز برتھ ڈے ہی کہا جاتا ہے، لیکن اب پریزیڈنٹس ڈے امریکہ کے سابق اور موجودہ صدور حضرات کے لیے منائے جانے والے دن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ایک دلچسپ بات بتائیں آپ کو، پریزیڈنٹس ڈے کسی بھی امریکی صدر کی اصلی برتھ ڈے یا سالگرہ کے دن پر نہیں آتا۔ چار امریکی صدور، جارج واشنگٹن، ولیم ہینری ہیریسن، ابراہم لنکن اور رونالڈ ریگن فروری ہی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یا تو فروری کی پہلی تاریخوں میں یا پھر بعد کو، اور کسی بھی پریزیڈنٹس ڈے پر ایسا ممکن نہیں ہوا کہ کسی بھی صدر کی اصلی برتھ ڈے ہو۔ آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں کہ واشنگٹنز برتھ ڈے کو پریزیڈنٹس ڈے کا نام کب ملا۔ دا یونیفارم منڈے ہالی ڈے ایکٹ کی وجہ سے 1960 کے عشرے کے اواخر میں کانگریس کی طرف سے ایک تجویز پیش کی گئی جسے یونیفارم منڈے ہالی ڈے ایکٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اس قانون کے تحت کئی وفاقی یا قومی تعطیلات کو پہلے سے متعین کردہ پیر یعنی منڈے کے روز کرنے کا مشورہ دیا گیا، کیونکہ اس طرح لوگوں کو ایک لمبا ویکینڈ مل سکتا ہے، یعنی 3 دن کی چھٹی ایک ساتھ۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ہفتے اور اتوار کے دن چھٹی منائی جاتی ہے، ہفتے اور اتوار کو ویکینڈ ہوتا ہے۔ جارج واشنگٹن اور ابراہم لنکن وہ دو امریکی صدور صاحبان ہیں جنہیں آج بھی انتہائی معروف لیڈروں کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اب پریزیڈنٹس ڈے کو ایک ایسے دن کے طور پر مناتے ہیں جو امریکہ کے صدور صاحبان کی تمام تر کامیابیوں اور ان کی زندگیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے۔ امریکہ میں جیسے باقی وفاقی اور قومی تعطیلات کے موقع پر کئی مخصوص روایات دیکھنے میں آتی ہیں، مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پریزیڈنٹس ڈے کو روایتی طور پر ایک حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس قومی تعطیل کو گریٹ ڈپریشن یعنی عظیم کساد بازاری کے دوران پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کی وجہ سے خصوصی معنی بھی ملے ہیں۔ اس وقت جارج واشنگٹن کی بڑی بڑی تصویروں کو روزناموں اور رسالوں پر نمایاں طور سے 22 فروری کو شائع کیا جاتا تھا۔ 1932 میں اسی تاریخ پر پرپل ہارٹ کو دوبارہ بحال کیا گیا، جو ایک فوجی اعزاز ہے جسے جارج واشنگٹن نے ان فوجیوں کو دینے کے لیے شروع کیا تھا جنہوں نے مسلح افواج میں اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنے وطن کے لیے جان دی۔ پھر محب الوطن گروپوں اور امریکہ کے بوائے اسکاؤٹس نے بھی اپنی تقریبات 22 فروری کو ہی منعقد کرنا شروع کر دیں، اور 1938 میں تقریباً 5,000 افراد جارج واشنگٹن کو تعظیم دینے کے لیے نیو یارک کے سینٹ پیٹرکس کیتھیڈرل میں ایک اجتماعی دعا میں شامل ہوئے۔ اور اب اپنی موجودہ شکل میں پریزیڈنٹس ڈے متعدد محب الوطن گروپوں کے لیے تقریبات اور کئی اہم اجتماعات کا موقع ہے۔ بعض ریاستوں میں اسکولوں میں بھی پریزیڈنٹس ڈے کے موقع پر طالب علموں کو امریکی صدور صاحبان کی کامیابیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور زیادہ تر توجہ کا مرکز جارج واشنگٹن اور ابراہم لنکن کی زندگیوں کی ممتاز اور نمایاں کاوشوں کو بنایا جاتا ہے۔ تو آج لائف ان امریکہ کی یہی کہانی۔ آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کسی نے کہا تھا، جن کی آنکھیں خوبصورت ہوں وہ چشمہ نہیں پہنتے۔ چنانچہ اسی گمان میں ہم نے برسوں عینک استعمال نہیں کی، مگر پھر ہوا یوں کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور لفظ آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگے۔ تب خیال ہوا کہ اب تو چشمہ پہننا پڑے گا، اور وہ بھی نظر کا۔ چنانچہ ڈاکٹر کے پاس گئے، نظر چیک کروائی اور چشمہ حاصل کر لیا۔ کچھ بھی مشکل پیش نہیں آئی، مگر گزشتہ دنوں ایک رپورٹ نظر سے گزری کہ ترقی یافتہ ممالک میں ڈاکٹر کی ہدایت پر چشمہ حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ تاہم روانڈا جیسے پسماندہ ملکوں میں یہ چشمہ حاصل کرنے میں نہ صرف بہت وقت لگتا ہے، دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے، بلکہ لاگت بھی بہت آتی ہے۔ روانڈا کی آبادی 1,10,00,000 ہے، اور وہاں آپتھمالوجسٹ یا ماہر امراض چشم صرف 14 ہیں۔ لیکن اب ایک برطانوی سائنسدان کی بدولت روانڈا میں نظر کی کمزوری کے شکار تقریباً 1,00,000 لوگ کم قیمت پر نظر کے چشمے حاصل کر سکیں گے۔ برطانیہ میں ایک چیریٹی فاؤنڈیشن ویژن فار اے نیشن کا کہنا ہے کہ سب سہارا افریقہ میں ایسے 95% لوگ جنہیں نظر کے چشمے کی ضرورت ہے یہ سہولت نہیں رکھتے۔ اس تنظیم کی بانی ماہر امراض چشم برطانیہ کے جیمز چین کہتے ہیں کہ روانڈا ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں لوگوں کی نظر عام طور پر کمزور ہے، خاص طور پر اسکول کے بچوں کی۔
We expect that perhaps a million people in Rwanda will need some form of vision correction.
ہمیں توقع ہے کہ شاید روانڈا میں 1,00,000 لوگوں کو نظر کی خرابی دور کرنے میں مدد کی ضرورت ہوگی، اور ان میں سے 900,000 لوگوں کو صرف پڑھنے کے لیے چشمہ چاہیے ہوگا، اور ہم ان کی یہ ضرورت پوری کر سکیں گے۔ چین کی کمپنی ایڈ لینس آکسفورڈ یونیورسٹی میں تیار کی گئی ٹیکنالوجی استعمال کر کے دو طرح کے ایسے چشمے تیار کرتی ہے جنہیں آپ اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ انگریزی میں انہیں ایڈجسٹیبل گلاسز کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ عینکیں استعمال کرنا بہت آسان ہے اور ان سے بہت صاف دکھائی دیتا ہے۔
You have two lenses as they move against each other in the part of the eye that you can see out, you know, the power changes.
دو طرح کے لینز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف گھومتے ہیں، اور آپ انہیں گھما کر اپنے مطابق کر سکتے ہیں۔ دوسری ٹیکنالوجی ایسی ہے جس میں ایک چوکٹے میں لینس کے اندر مائع بھرا جاتا ہے جو سلیکون آئل ہے، وہ لینس یا عدسے کی ساخت بدل دیتا ہے۔ امریکہ میں یہ ایڈجسٹیبل گلاسز یا اپنے مطابق تبدیل کیے جانے والے چشمے خاصے مہنگے داموں ملتے ہیں، لیکن روانڈا کے لوگوں کو عالمی بینک سے ملنے والی مراعات کے تحت یہ چشمہ صرف $1.50 میں مل جائے گا، تاہم یہ اب بھی ان کی 3 دن کی آمدنی کے برابر ہوگا۔ ویژن فار اے نیشن نامی فاؤنڈیشن نے تقریباً 1200 نرسوں کو تربیت دی ہے کہ وہ لوگوں کو ان چشموں کا استعمال سکھائیں۔ یہ تجربہ روانڈا میں کامیاب ہو گیا تو یہ فاؤنڈیشن اسے دیگر ممالک میں بھی لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست، یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں، آپ کے خط، آپ کے سوال، آپ کی ای میلز، اپنی کمیونٹی کے لیے آپ کی اور دوسروں کی کوششیں اور آرٹس میں آپ کی دلچسپی، یہ سب ہمارے پروگراموں کا اور مختلف انعامی مقابلوں کا حصہ ہوں گی۔
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے، لیکن اگر آپ کی انگلیاں نمبر ملاتے ملاتے تھک گئی ہوں تو مایوس نہ ہوں۔ اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں۔
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com۔ تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتہ ہے urdu.voa.com۔
مائکرو فون کے دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جلانی، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر تھے ویگنر رابرٹس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔